الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله میرے ساتھ مل کے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ برادر نے ملت اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محمود علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار انگنت لا تعداد کمالات خصائص خوبیاں اور معزات عطا فرمائے۔ تمام کمالات میں تمام خصائص میں تمام خوبیوں میں، تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ میرا شریف ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر مبارک کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ حضور اعلی حضرت امام اہل سنت نے اسی حوالے سے ایک قصیدہ تحریر فرمایا کہ جسے قصیدہ معراجیہ کہا جاتا ہے، اور الحمدللہ پوری دنیا میں امام اہل سنت کا قصیدہ معراجیہ گونجتا ہے۔ حضور امام اہل سنت، آپ الفاظ دیکھیں واقعہ معراج کو کس طرح شاندار انداز میں اپنے قصیدے میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک ایک لفظ انتہائی خوبصورت اور حسین ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار کو شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انا دل کا بولتے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچیتی شادی مچیتی دھوم، وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچیتی شادی مچیتی دھومیں، ادھر سے انوار ہستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے۔ نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، یہی سما تھا کہ پائی کی رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، یہی سما تھا کہ پائی کی رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے۔ بڑھ اے محمد قریو احمد قریب آ سرور ممجد، بڑھ اے محمد قریح احمد قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیاز، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے یہ بے نیازی، کہیں وہ جوش لن ترانی تو کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لن ترانی تو کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اور کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول و آخر کے پھیر میں ہو۔ موہت کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ اللہ اکبر، حضور امام اہل سنت کے یہ اشعار انتہائی خوبصورت، انتہائی حسین، اردو ادب کا ایک شاہکار ہے حضور امام اہل سنت کی نعتیہ شاعری، امام اہل سنت کے قصائد۔ تو ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں امام بھی کتنا خوبصورت اور پیارا عطا فرمایا۔ برادران ملت، معراج شریف ایک ایسا موضوع ہے، دوران مطالعہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت پیارا موضوع، بہت حسین موضوع، اور تقریر کرنے والے کو جتنا مزہ معراج شریف کے موضوع پر آتا ہے، میلاد مصطفیٰ کے موضوع پر آتا ہے، یاد رکھیں کہ اس کی اپنی ہی شان ہے۔ لیکن جہاں پر یہ بہت پیارا اور حسین موضوع ہے، وہیں پر یہ بڑا نازک موضوع ہے، ہر بحث میں ہزاروں بحثیں ہیں، عموماً تقریر کرنے والے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ مقرر وہ ہے شاہ جی جب ممبر پر بیٹھے تو مسلمان ہو اور جب ممبر سے نیچے اترے تو مسلمان ہو۔ زبان انتہائی سمال کے احتیاط سے محتاط انداز میں گفتگو کرنی، تو بڑا نازک موضوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آئیے اس کی طرف چلتے ہیں، جتنی بھی بحثیں ہیں اس کو ذرا سمیٹتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ علماء کیا فرماتے ہیں، مفسرین کیا فرماتے ہیں، صوفیہ کیا فرماتے ہیں، حالات و واقعات کیا کہتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس طرف بڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ معراج شریف معجزہ ہے، اور معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عقل کو حیران کر دے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ معجزات اور کرامات ایسی چیزیں ہیں جو انسانی عقل کو حیران کر دیتی ہیں۔ یہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والے لوگ عموماً معجزات کا اور کرامتوں کا انکار کر دیتے ہیں کہ صاحب یہ عقل ہی میں نہیں آتا، کیسے ہو سکتا ہے، کیسے حضور گئے ہوں گے، کیسے آئے ہوں گے۔ تو ذہن میں رکھیں کہ معجزہ اور کرامت اسے کہتے ہیں جو عقل کو حیران کر دے۔ معجزات اور کرامات کو سمجھنے کے لیے گویا یہ جملہ کہہ دوں کہ عقل کو اپنی گھر پہ رکھنا ہوگا۔ آپ کے شاہ صاحب، جب عقل گھر پہ رہے گی تو معجزات اور کرامتیں پھر کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ میں بتاتا ہوں، معجزات سمجھ میں آئیں گے دل میں موجود عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اور کرامتیں سمجھ میں آئیں گی دل میں موجود عشق اولیاء کرام کی وجہ سے۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کو حضور علیہ السلام کے معجزات بھی سمجھ میں آتے ہیں اور کرامتیں بھی سمجھ میں آتی ہیں، تو پتہ چلا کہ ہمارے قلوب میں عشق مصطفیٰ بھی ہے اور ہمارے قلوب عشق اولیاء سے بھی لبریز ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بات آپ کے دل و دماغ میں ہونی چاہیے۔ اب معراج شریف کے حوالے سے یہ باتیں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں اپنے ذہن میں رکھیں، یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اسرا کا ثبوت، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ تو سبحان الذي اسرا، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، رات رات مسجد حرام سے مسجد اقصى تک۔ تو اسرا کا ثبوت یہ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید و فرقان حمید سے ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو اس کا انکار کرے گا، اگر مسلمان ہوا تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اسرا کا انکار یہ قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت کا انکار ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو پیارے آقا کا سفر ہے، جو اسرا ہے، یہ کتاب اللہ سے ثابت ہے۔ اس کے بعد مسجد اقصی سے آسمانوں تک جو حضور کریم علیہ السلام کا سفر ہے، یہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو اس کا انکار کرے گا وہ فاسق کہلائے گا۔ تو یہ باتیں آپ کے دماغ میں رہنی چاہیے۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج شریف پر بحث کرتے ہوئے علماء نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کی معراج شریف یہ کئی حصوں پر مشتمل ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ معراج شریف کے دو حصے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی معراج شریف تین حصوں پر مشتمل ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی معراج شریف چار حصوں پر مشتمل ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی جو حضور کی معراج ہے، اسے اسرا کہا جاتا ہے۔ مسجد اقصی سے لامکاں تک جو حضور کی معراج ہے، جو حضور کا سفر ہے، اسے معراج کہا جاتا ہے. تھوڑا ڈیٹیل میں اترے اور آپ نیچے یا اوپر کی طرف آپ جائیں. بعض فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو سرکار کا سفر ہے اسے اسرا کہتے ہیں. مسجد اقصی سے آسمانوں تک جو حضور کا سفر ہے اسے معراج کہتے ہیں, اور آسمانوں سے مقام کعبہ قوسین تک جو حضور کا سفر ہے اسے اعراج کہتے ہیں. یہ قول محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. بعض کہتے ہیں کہ حضور کی معراج شریف چار حصوں پر مشتمل رہی. مسجد حرام سے مسجد اقصی ایک, مسجد اقصی سے سدرا دو, سدرا سے عرش تین, اور عرش سے لامکان چار. لیکن عموماً یہ جتنی بھی بحث ہوتی ہے سب پر معراج شریف کا اطلاق ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چار سفر, اگر ہم یہ سمجھیں کہ معراج شریف کے چار حصے ہیں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چار سفر کیوں کرائے گئے, اس کی کیا حکمت ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی پہلے کیوں لے جایا گیا, اور مسجد اقصی سے پھر سدرہ کیوں لے جایا گیا, اور سدرہ سے پھر عرش کیوں لے جایا گیا, اور پھر عرش سے لامکان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں لے جایا گیا؟ اللہ اکبر. یہ بات ذہن میں رکھے کہ پہلی معراج جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کرائی گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, یہ کفاران مکہ کو لاجواب کرنے کے لیے تھی, اور میں آگے اس پر گفتگو کرتا ہوں. دوسری معراج جو حضور علیہ السلام کو سدرہ تک کرائی گئی, علماء فرماتے ہیں, اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ اہل شریعت کے لیے ہے. حضور علیہ السلام کو تیسری معراج جو عرش تک کرائی گئی یہ اہل طریقت کے لیے ہے. چوتھی معراج جو حضور کریم علیہ السلام کو لامکہ تک کرائی گئی یہ اہل اسرار کے لیے ہے. اللہ اکبر. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پہلی معراج کرائی گئی کہ جس میں حضور علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے, کہ جہاں پر حضور علیہ السلام مصلی امامت پر جلوگر ہوئے اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں, میرے حضور علیہ السلام امام ہیں اور تمام انبیاء و مرسلین جو ہے وہ مقتدی ہیں. اللہ اکبر. بتانا یہ مقصود تھا پہلی معراج کرا کر جو حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے کہ حضور علیہ السلام امام الانبیاء ہیں, حضور علیہ السلام سردار الانبیاء ہیں, حضور علیہ السلام قائد انبیاء ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام مصلی امامت پر جلوہ گر تھے اور سارے انبیاء کرام حضور کے پیچھے موجود تھے. اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے قصیدہ معراجیہ میں حضور اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ نماز اقصی میں تھا یہی سر. سر کہتے ہیں راست. فرماتے نماز اقصی میں تھا یہی سر, آیا ہوں مانا اول و آخر. نماز اقصی میں تھا یہی سر, آیا ہوں مانا اول و آخر, کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے. اللہ اکبر. فرماتے نماز اقصی جو حضور نے پڑھائی اس میں یہی راز پنا تھا کہ واضح ہو جائے کہ جو اول ہوتا ہے وہی آخر ہوتا ہے. اللہ اکبر. جو اول ہوتا ہے وہی آخر ہوتا ہے. دیکھیں آپ, اس کو میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جس وقت ہم دائرہ بنانا چاہیں, اور جس وقت ہم دائرہ بناتے ہیں تو دائرہ بنانے کے لیے ہم دائرے کو یہاں سے شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے صاحب, اور گھماتے گھماتے اس کو پھر وہاں پر لے آتے ہیں. تو جیومیٹری بھی یہی بتا رہی ہے کہ جو اول ہوتا ہے وہی آخر ہوتا ہے. اللہ اکبر. اگر آپ آم کا درخت اگانا چاہیں تو آم کی گٹلی ہم لیتے ہیں, گڑا کھودتے ہیں, اسے زمین میں دبا کر ہم پھر زمین میں دبا دیتے ہیں, پھر پانی ڈالتے ہیں, آم کا پودا نکلتا ہے, پھر تنا پر درخت بنتا ہے, موسم آتا ہے, اس پر آم لگتے ہیں. ایک آم ہم نے توڑ دیا, جب پک گیا تو توڑ دیا, اسے کھا لیا, چھلکا پھینک دیا, ہاتھ میں کیا بچا؟ تو جو اول ہوتا ہے وہی آخر ہوتا ہے. نماز اقصی میں تھا یہی سر,
نماز اقصا میں تھا یہی سر کہ آیا ہوں مانا اول و آخر، دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ السلام کو دوسری معراج، یہ تو سرکار کی پہلی معراج شریف کہ مسجد حرام سے مسجد اقصا تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. اب دوسری معراج جو سرکار کو کرائی گئی سدرہ تک، اللہ اکبر، یہ بتانے کے لیے سدرہ تک حضور کو معراج شریف، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج شریف کرائی گئی، یہ بتانے کے لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام فرشتوں کے بھی آقا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام فرشتوں کے بھی آقا، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سدرہ تک معراج کرائی گئی. اللہ اکبر. تیسری معراج کہ جس میں حضور عرش پہ تشریف لے گئے، یہ بتانے کے لیے تھی ساری دنیا کو کہ عرش بھی میرے محبوب کا ہے، یہاں کرسی بھی محبوب ہی کے لگائی لیے لگائی گئی ہے. اللہ اکبر. بعض بے وقوف لوگ کیا کہتے ہیں، وہ جو عرش پہ کرسی ہے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ اس پر بیٹھتا ہے، اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا جب اللہ بیٹھتا ہے تو کرسی سے چر چر کی آواز آتی ہے. اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیہ سے پاک ہے، مادہ مادیہ سے پاک ہے، زمانہ زمانیہ سے پاک ہے. بتا دیا رب نے عرش پر معراج کرا کے، پیارے یہ عرش بھی تیرے لیے ہے، یہ کرسی بھی تیرے لیے ہے. اللہ اکبر. چوتھی معراج جو حضور کریم علیہ السلام کو لامکاں تک کرائی گئی کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر مبارکہ کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. اللہ اکبر. یہ حضور کی قوت بتانے کے لیے تھی کہ جو کچھ میرے محبوب نے دیکھا اور جانا وہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ جانا ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو دو بار دیکھا، میں نے اپنے رب کو دو بار دیکھا. اور کس طرح سے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی پلکیں نہیں جھپکی، حضور کی پلکیں نہیں جھپکی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کو دو بار دیکھا. اللہ اکبر. میں دیکھتا ہوں کہ کیفیت معراج میں بھی اہل اسلام کے یہاں ایک اختلاف ہے، ذرا اسے بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک قول یہ ہے، ہم معراج کو مانتے ہیں، آیت اسرا کو مانتے ہیں، ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو معراج شریف خواب میں ہوئی. ایک یہ قول ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصا تک تو حضور علیہ السلام کو حالت بیداری میں معراج ہوئی، لیکن مسجد اقصا سے لامکاں تک حضور علیہ السلام کو خواب میں معراج ہوئی. تیسرا قول جس میں صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، آئمہ مجتہدین ہیں، محدثین ہیں، متکلمین ہیں، مفسرین ہیں، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو معراج شریف حالت بیداری میں ہوئی. یہ جتنا کچھ بھی سفر ہوا حضور کریم علیہ السلام نے جاگتے ہوئے کیا، اور یہی عقیدہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا. صوفی کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو 34 بار معراج کرائی گئی، 33 بار خواب میں معراج ہوئی، اور ایک مرتبہ حالت بیداری میں معراج کرائی گئی. حضور علیہ السلام کو معراج شریف کہاں سے ہوئی، اس میں چار روایتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بخاری کی روایت کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا اور مجھے معراج ہوئی، ایک روایت. دوسری روایت حضور فرماتے ہیں کہ میں حطیم میں تھا، جبریل آئے اور مجھے معراج ہوئی. تیسری روایت حضور فرماتے ہیں میں ام ہانی کے گھر تھا، جبریل آئے اور مجھے معراج ہوئی. چوتھی روایت حضور فرماتے ہیں کہ میں شعیب ابی طالب میں تھا، جبریل آئے اور مجھے معراج ہوئی. یہ چار روایتیں ہیں. سرکار فرما رہے میں حطیم میں تھا، سرکار فرماتے ام ہانی کے گھر تھا، سرکار فرما رہے ہیں اپنے گھر تھا، سرکار فرما رہے ہیں کہ شعیب ابی طالب میں تھا. اب جب نوجوان ان چاروں روایتوں کو پڑھے گا تو کہیں وہ الجھ نہ جائے. آپ جانتے ہیں کہ جب آپ نے کوئی چیز لینی ہو تو آپ نے اس دکان پہ جانا پڑتا ہے. دودھ لینا ہو تو دودھ والے کے پاس جانا پڑے گا، آٹا اور چینی لینی ہو تو آپ نے پرچون کی دکان پہ جانا ہوگا. اسی طرح جب دین کا کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو آپ نے علماء کے پاس جانا ہوگا. علماء کرام ہی اس گتھی کو حل کر سکتے ہیں. ہماری خرابی یہ ہے کہ ہم دین کا مسئلہ پان والوں سے پوچھنے لگ گئے, پان بیچنے والے سے. ہم دین کا مسئلہ گنے کا شربت بیچنے والے سے پوچھنے لگ گئے. ہم دین کا مسئلہ جو ہے وہ اخبارات بیچنے والے سے پوچھنے لگ گئے. آپ دیکھیں جیسے ہی ماہ رمضان شریف آتا ہے تو ٹی وی پر دین سکھانے کے لیے انہیں بٹھایا جاتا ہے کہ جنہیں استنجا کا طریقہ بھی نہیں آتا. سردی میں کیسے استنجا کرنا ہے, گرمی میں کیسے کرنا ہے, وہ طریقہ ہی پتہ نہیں ہے. ٹی وی پر بیٹھ کر انڈ شنڈ وہ ہانک رہے ہوتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب بڑا دیکھو کتنی نالج ہے اس کی, کہ کتنی اس نے جو ہے وہ دین کی اہم بات کر دی. تو اس کی نالج کا یاد رکھیے کہ کتابوں سے دور تک کبھی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. یہ فیلڈ علماء کی ہے. تو جب آپ دینی مسائل سکھانا چاہتے ہیں میڈیا کے ذریعے سے تو آپ نے علماء کرام کو میڈیا پر بٹھانا ہوگا. مجھے بتائے نا کہ ٹوئٹا کرولا اگر کوئی ماڈل بنائے علماء سے مشورہ کرتی ہے, ہونڈا کمپنی کوئی ماڈل بنائے علماء سے مشورہ کرتی ہے, نوکیا کوئی موبائل بنائے علماء سے مشورہ کرتا ہے, ایپل کوئی موبائل بنائے علماء سے مشورہ کرتا ہے. آپ کہیں گے ٹھیک ہی تو کرتے ہیں, ان کی فیلڈ نہیں ہے تو پھر ہماری فیلڈ میں منہ آ کر کے کیوں مارتے ہو؟ جو ہماری فیلڈ ہے پھر ہمارے جیسے لوگوں کو بٹھاؤ نا, علماء کو بٹھاؤ نا. ہر کوئی آ کر کے منہ مارنے کی کوشش کرتا ہے. نہیں صاحب میرا خیال ہے کہ یوں ہونا چاہیے, میرا خیال ہے کہ یوں ہونا چاہیے. تیرا خیال شریعت میں نہیں چلے گا, شریعت میں بات چلے گی تو اللہ اور اس کے رسول کی چلے گی. تو یہ بات آپ سب کے دل و دماغ میں ہونی چاہیے. اللہ اکبر. اب دیکھیے یہ گتھی ہے کہ چار روایتیں ہیں. حضور فرما رہے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا, حضور فرما رہے ہیں امی ہانی کے در تھا, حضور فرما رہے ہیں حتیم میں تھا, حضور فرما رہے ہیں شعیب ابی طالب میں تھا. اس گتھی کو حل کیا علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمت اللہ تعالی نے اور بڑے شاندار طریقے سے حل کر دیا. فرماتے بات بڑی آسان ہے, کوئی الجھاؤ نہیں ہے. فرماتے بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام امی ہانی کے گھر تھے, یہ گھر شعیب ابی طالب کی ملکیت میں تھا, ان کے پاس تھا. آپ نے باوجہ سکونت کے اسے اپنا گھر فرما دیا. یہاں سے آپ کو اٹھا کر مسجد شریف میں لایا گیا. ابھی نیند کا اثر باقی تھا تو آپ حتیم کے پاس لیٹ گئے اور یہاں سے پھر حضور علیہ السلام کو معراج شریف کرائی گئی. فرماتے ہیں کوئی الجھنے کی بات نہیں ہے, تدبیر اس کی یوں ہوتی ہے. معراج شریف کب ہوئی, کس مہینے میں ہوئی, کس دن میں ہوئی, کس تاریخ کو ہوئی, اس میں بھی اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو معراج شریف ہجرت سے ایک سال پہلے ہوئی, ایک قول یہ ہے کہ معراج شریف ہجرت کے دو سال پہلے ہوئی, ایک قول یہ ہے کہ معراج شریف ہجرت کے تین سال پہلے ہوئی. معراج شریف کس مہینے میں ہوئی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں بھی ایک اختلاف ہے. ایک قول ربیع الاول شریف کا ہے, ایک قول ربیع الاخر کا بھی ہے, ایک قول رمضان شریف کا بھی ہے, اور جس قول کو ہم مانتے ہیں رجب المرجب شریف, یہ قول بڑا مضبوط قول ہے. اور حضرت شاہ عبدالحق مودی دہلوی رحمت اللہ تعالی نے ماں سبت اب سننا میں فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ عرب کے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج شریف 27 رجب المرجب شریف اور پیر کی رات ہوئی, اسی پر لوگوں کا عمل ہے. اللہ اکبر. تو اس قول کو مضبوط قول مانا گیا. حضور علیہ السلام کو معراج شریف کس رات ہوئی, اس میں بھی اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے کہ شب جمعہ, جمعے کی رات تھی, ایک قول یہ ہے شب شنبا, ہفتے کی رات تھی, ایک قول یہ ہے کہ شب دوشنبا, پیر کی رات تھی. پیر کی طرف اکثر میں نے اہل علم کو دیکھا جاتے ہوئے, وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ پیر کا دن بڑا خاص ہے کہ حضور علیہ السلام پیر کے دن اس دنیا میں تشریف لائے, پیر ہی کے دن حضور نے اعلان نبوت فرمایا, پیر ہی کے دن سرکار نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی, پیر ہی کے دن ہجرت کر کے سرکار مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے. تو فرماتے اس سے پتہ یہ چلا کہ حضور کو معراج شریف بھی ہوئی ہوگی تو وہ پیر ہی کی دن ہوئی ہوگی. اللہ اکبر. تو یہ پیر کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے, ایک بات یہ ہے. دوسرا میں دیکھتا ہوں کہ نبوت کے درمیان سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج شریف ہوئی، درمیانی مہینہ اگر ہم دیکھیں تو وہ رجب بنتا ہے، رجب میں حضور کو معراج ہوئی، درمیانی رات یعنی 24 گھنٹے کا درمیانی وقت رات کا 1 بجے سرکار کو اس وقت معراج ہوئی، اور ہفتے کا درمیانی دن اگر ہم دیکھیں تو پیر بنتا ہے، تو پیر کو منتخب کیا گیا، اور معراج کی جو آیت جو میں نے پڑھی ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، یہ قرآن کے 15ویں پارے ہی میں موجود ہے۔ تو یہ بات بھی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ خاص ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک اور سوال ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سفر معراج کے لیے پیر ہی کی رات کیوں مقرر کی گئی، اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ اکبر۔ بڑا شاندار جواب دیا مودی سے دکن انوار اللہ فاروقی صاحب نے، بڑی پیاری بات کی، آئیے میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں انہی کے الفاظ۔ فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن بہت عظمت والا دن ہے، خدا کا بہت پیارا دن ہے، اس امت پر خدا کی کس قدر شفقت ہے کہ قیامت جمعہ کے دن ہی ہوگی، جمعہ تو تمہارا ہی دن ہے، اگر قیامت تمہارے دن میں آئے تو کیا غم ہے۔ فرماتے ہیں جمعہ تمہارا ہے تو تمہارے خلاف گواہی کیوں دے رہے، لیجئے ایک گواہ تو امت کو مل گیا، گواہ تو دو ہونا لازم ہے۔ فرماتے ہیں دوسرا دن کوئی ایسا بزرگ گواہ بننے کے قابل نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالی نے پیر کے دن کو بہت ساری بزرگیاں عطا فرما دی، پس پیر کے دن کو ایسی بزرگیاں دے کر جمعے کے قریب قریب پہنچا دیا گیا تاکہ دوسرا گواہ امت کے لیے تیار رہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے اسی طرح امت کی نجات اور مغفرت کا پورا سامان کر دیا گیا، فرماتے ہفتے میں 2 دن اور 2 راتیں اس امت کے کالے اعمال کو نورانی بناتی ہے تاکہ قیامت کے دن امت کو نور علی نور بنا کر غیروں کے سامنے لائیں، امت کے رائی برابر نیک اعمال ان دنوں کی برکت سے نیکیوں کے پہاڑ بن کر کے سامنے آئیں گے۔ یہ وجوہات تھی کہ پیر کی رات سرکار کو معراج شریف کرائی گئی۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے ہم آیت اسرا کی طرف چلتے ہیں، اس میں بڑے راز پنا ہے، مفسرین نے بہت کچھ لکھا، آپ کا مشاہ میں جہاں انشاءاللہ تعالی معطر ہوگا۔ فرمایا گیا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرایا رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصا تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم انہیں دکھائیں اپنی نشانیاں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت اسرا کو لفظ سبحان سے شروع فرمایا گیا، پاک ہے وہ ذات۔ فرماتے ہیں یہ لفظ سبحان سے شروع فرمانے میں حکمت کیا ہے، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ گفتگو کرتے ہوئے علماء کرام فرماتے، مفسرین فرماتے ہیں کہ لفظ سبحان کی، جیسے ہم سبحان اللہ کہتے ہیں نا، اس کی اللہ کے یہاں بڑی قدر و منزلت ہے۔ دیکھیے آپ مسلم شریف کی حدیث، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کریم علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا، تمہیں بتاؤں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کلمات کون سے ہیں؟ خود حضور نے فرمایا، تمہیں بتاؤں اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے محبوب کلمات کون سے ہیں؟ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارے کلمات سبحان اللہ و بحمدی ہی ہیں، سبحان اللہ و بحمدی ہیں۔ دوسری روایت، حضور علیہ السلام سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کون سے کلمات افضل ہیں؟ حضور نے فرمایا جو کلمات اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے منتخب فرمائے سبحان اللہ و بحمدی ہی ہیں۔ یہاں پر بھی حضور نے سبحان اللہ و بحمدی ہی کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں معاف کر دیے جائیں گے۔ امام بزار حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے، یا بعض نے کہا کہ پودا لگا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حاکم حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں سبحان اللہ کا مفہوم کیا ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر آپ دیکھیے ذرا کہ جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آج لوگ بڑے پریشان ہیں کہ صاحب کاروبار میں ہمارے جو ہے وہ کسٹمر نہیں آ رہا، بڑی پریشانی ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، تو وہ ان کلمات کو وظیفہ بنا لیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ اس چیز کو آپ جو ہے اپنا وظیفہ بنا لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں برکتیں پیدا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور کریم علیہ السلام نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضور نے فرمایا دو کلمے ہیں، دو کلمے اللہ کے یہاں محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو اللہ کے یہاں محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، زبان پر کتنے ہلکے، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، حضور نے فرمایا میزان میں بہت بھاری ہیں، وہ کیا ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ان کلمات کا ہمیں عادی بنائے۔ واپس آئیے، آپ وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید و فرقان حمید جب آیت اسرا کو شروع کیا تو لفظ سبحان سے شروع کیا، کیوں صاحب؟ میں آپ کو بتاؤں، عربی گرامر کی رو سے اگر ہم دیکھیں تو لفظ سبحان مقام تعجب پر استعمال ہوتا ہے۔ عرب لوگ جب بھی کوئی عجیب و غریب چیز دیکھتے ہیں، واقعہ دیکھتے ہیں، کوئی اچھی چیز، ان کی زبان سے بے اختیار سبحان اللہ نکلتا ہے۔ اچھا، ہم جتنے اردو بولنے والے ہیں اگر ہم اپنی اردو زبان پہ غور کریں تو عربی زبان کے کئی کلمات ہماری اردو میں شامل ہیں، لیکن ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آپ، ہماری بھی عادت یہ ہو گئی کہ ہم جب بھی کوئی عجیب و غریب معاملہ دیکھتے ہیں ہماری زبان سے بھی بے اختیار سبحان اللہ نکلتا ہے۔ دیکھیں آپ، دھوپ نکلی ہوئی ہے، اچانک بارش شروع ہو جائے، مجھے بتائیے سب کی زبان سے کیا نکلے گا؟ اچھا، جس وقت ہم جڑواں بچوں کو دیکھتے ہیں، مجھے بتائیے ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو ہماری بھی یہ عادت ہے کہ ہم جب بھی کوئی عجیب و غریب شے دیکھتے ہیں تو ہماری زبان سے بھی سبحان اللہ بے اختیار نکلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سوال یہ ہے کہ یہاں پر سبحان سے یہ آیت مقدسہ شروع کرنے میں حکمت کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ واقع معراج بھی بڑا عجیب و غریب ہے، عقل کو حیران کر دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے علم میں یہ بات ہے کہ میں اپنے محبوب کو معراج کی رات بلاؤں گا، محبوب جائیں گے، اعلان فرمائیں گے، معراج پہ گفتگو چلے گی، ہوگا کیا کہ فلسفیوں کا دور آئے گا، ملحدوں کا دور آئے گا، نیچری قسم کے لوگوں کا دور آئے گا، بہت سارے لوگ میدان میں کود پڑیں گے اور کہیں گے صاحب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، عقل نہیں مانتی،
عقل اسے تسلیم نہیں کرتی. جسم تو بھاری ہوتا ہے، جسم ثقیل ہوتا ہے، ثقیل جسم کا اوپر جانا محال ہے. راستے میں آنکھ کا بہت بڑا حصہ کرہ ناری آتا ہے، کرہ ناری کو گلو گلزار بنا کے جانا محال ہے. آسمان کو توڑا نہیں جا سکتا، آسمان کو چیرا نہیں جا سکتا، آسمان کو کاٹا نہیں جا سکتا، آسمان میں سوراخ نہیں کیا جا سکتا. حضور کیسے گئے ہوں گے، کیسے آئے ہوں گے؟ عقل اس کو نہیں مانتی. رب نے فرمایا سبحان، میری ذات پاک ہے ہر کمزوری سے، میری ذات پاک ہے ہر کمزوری سے، میری ذات پاک ہے ہر عجز سے. اور تم تو خود کہتے ہو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو دیکھو قرآن نے یہ تو نہیں کہا نا کہ محبوب خود گئے. قرآن فرما رہا ہے سبحان الذی اسرا، رب نے سیر کرائی. تو جب تم مجھے طاقت والا کہتے ہو، قوت والا کہتے ہو، تو میں نے محبوب کو سیر کرائیے، تم اعتراض کرنے والے کون ہو؟ یہ معاملہ تو میرے اور میرا اور میرے محبوب کا ہے، تم اعتراض کرنے والے کون؟ میں رب ہوں، میں نے محبوب کو سیر کرائی، اور تم اپنا دماغ چلانے لگ گئے. آسمان کو توڑا نہیں جا سکتا، چیرا نہیں جا سکتا، کیسے گئے ہوں گے، کیسے آئے ہوں گے؟ رب فرماتا میں ہر چیز پر قادر ہوں، میں نے محبوب کو سیر کرائی. اب جو محبوب کی معراج پر اعتراض کرتا ہے، گویا وہ رب کی طاقت پر اعتراض کرتا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالی نے لفظ سبحان فرما کر، یا قرآن مجید نے لفظ سبحان فرما کر، اعتراض کرنے والے جو معراج پر اعتراض کرتے ہیں ان کی زبانوں کو بند فرما دیا. فرمایا خاموش، سبحان الذی اسرا، میں نے محبوب کو سیر کرائی، تم اعتراض کرنے والے کون ہو؟ اللہ اکبر. ایک بات تو یہ، اور دوسری بات سبحان فرمانے کی یہ بھی ہے، ذرا مجھے بتائیں تو صحیح، ہمارا کوئی دوست دولہا بن کر جب سواری پہ سوار ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ شیروانی اس نے پہنی ہو، پاجامہ کرتا شیروانی کلا لگایا ہو، دولہا بن کے سواری پر سوار ہو رہا ہو، ہم سارے دوست دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ دولہے کی بہنیں دیکھتی ہیں کیا کہتی ہیں؟ ماں باپ دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ سرکار معراج پہ جانے والے ہیں، 70,000 فرشتوں کا جلوس ہے، ادھر براق سواری بن کے کھڑی ہے، سرکار تو کائنات کے دولہا ہے ہی ہیں، سرکار علیہ السلام دولہا بن کر موجود ہے، سواری پہ سوار ہونا چاہتے ہیں، ابو بکر موجود نہیں ہے، عمر موجود نہیں ہے، عثمان موجود نہیں ہے، علی موجود نہیں ہے. گویا رب نے فرمایا محبوب تمہاری دنیا کا قاعدہ یہ ہے، جب کوئی دولہا بن کے سواری پہ سوار ہوتا ہے تو سب کہتے ہیں سبحان اللہ، محبوب تو سواری پر بیٹھ. اب میں خود کہوں گا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، میں خود کہوں گا. اور جب میں کہوں گا تو تیری امت کے علماء جب تیری معراج پہ گفتگو کریں گے تو اسی آیت کو پڑھیں گے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اللہ اکبر. تو رب کے سبحان فرمانے میں یہ حکمت ہے. اب فرمایا گیا سبحان الذی اسرا، ہم نے اپنے محبوب کو سیر کرائی. اللہ اکبر. مفسرین فرماتے ہیں اس واقعے کو سفر کے بجائے سیر سے تعبیر فرمایا گیا. کیوں؟ یہ نہیں فرمایا کہ محبوب کو سفر کرایا، یہ فرمایا محبوب کو سیر کرایا. ذرا قرآن کو بھی تو سمجھو، قرآن جس طرح حضور کی نعت بیان فرماتا ہے کوئی بیان نہیں کر سکتا. دنیا کے سارے نعتخواں لے آؤ، علماء لے آؤ، مشائخ لے آؤ، سارے انسان، سارے جنات، سارے فرشتے جمع ہو جائیں، حضور کی ویسی نعت بیان کر ہی نہیں سکتے جیسی نعت ان کے رب نے بیان فرمائی. لیکن اب ہماری عادت ہو گئی ہاتھ اٹھا کے بولنا، بٹھا کے بولنا، وہ ایکسرسائز کرا دیتے ہیں نعتخواں، 40,000-50,000 کا لفافہ لیا، یہ گئے وہ گئے، آپ خوش، او ہو بڑا عشق رسول کا کام کیا صاحب ہم نے، ہاتھ اٹھا کے بٹھا کے، بڑا ہم نے تو دین کا کام کر دیا، اعلی حضرت نے بھی ایسا نہیں کیا ہوگا جیسا ہم نے کر دیا. اللہ اکبر. دین سیکھا نہیں، علماء کے پاس بیٹھے نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ تفسیر ہوتی کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ حضور کی نعتیں قرآن کس انداز میں بیان فرماتا ہے. کاش کہ ہم دین کی طرف آئیں، اپنے علماء کی طرف آئیں اور ان چیزوں کو جانیں. اللہ اکبر. فرماتے ہیں مفسرین کرام، اس واقعے کو سفر کے بجائے سیر سے تعبیر فرمایا گیا، کیونکہ سفر بعض اوقات مجبوراً کیا جاتا ہے، جبکہ سیر بحالت خوشی و سرور ہی ہوتی ہے. سفر میں ضروری نہیں کہ انسان دوران سفر ہر شے کو دیکھے، لیکن سیر میں انسان کی نظر ہر شے کی طرف ہوتی ہے. یہی وجہ کہ حضور علیہ السلام صرف زمین کے اوپر کے احوال ہی سے نہیں بلکہ زمین کے نیچے کے حالات سے بھی آگاہ ہو رہے تھے. فرماتے تبھی تو فرمایا، جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اوپر سے گزرا تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی قبر انور میں نماز ادا فرما رہا. اللہ اکبر. فرماتے سیر کرنے اور کروانے میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے. ایک ہے سیر کرنا اور ایک ہے سیر کروانا. فرماتے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. جب آدمی خود سیر کرتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کی نگاہ سیر گاہ کی ہر شے پر نہ جائے، لیکن جب وہاں کا مالک سیر کرواتا ہے تو پھر کوئی بھی جگہ کوئی بھی شے اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں رہ سکتی. فرماتے مسلمانوں غور کرو، جب سیر کروانے والی ذات خود خالق کائنات کی ہے اور بذات خود اپنے محبوب کو سیر کروائے، تو مجھے بتاؤ کہ پھر کائنات عالم کا وہ کون سا گوشہ ہے جو حضور کے سامنے نہیں لایا گیا ہو. ہر چیز حضور کو دکھائی گئی. اس لیے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب میں مقام مستوی تک پہنچا، یہاں تک کہ میں نے اقلام تقدیر کی آواز سنی، قلموں کی آواز سنی. سرکار فرما رہے، اللہ اکبر. شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی نے بڑی شاندار بات یہاں پہ لکھتے ہیں، اس کے تحت فرماتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ میں اس مقام تک جا پہنچا کہ میں تمام کائنات پر مطلع ہوا اور مجھ پر مخلوق کے بارے میں اللہ کے اوامر و تدابیر کا ظہور ہوا. اللہ کی قسم، یہ وہ انتہا ہے کہ جس پر میرے آقا کے سوا کوئی نبی نہیں پہنچا. فرماتے یہ وہ انتہا ہے، یعنی تمام کائنات سے بھی میں آگاہ ہوا اور اس کے بارے میں اللہ تعالی کے فیصلوں کا جو مرکزی دفتر ہے، سرکار فرماتے اس کا بھی مجھے مشاہدہ کروایا گیا. اللہ اکبر. تو فرمایا گیا سبحان الذی اسرا، کہ اللہ نے اپنے بندے کو سیر کرائی. یہ نہیں فرمایا سفر کرایا. سفر میں انسان تھکتا ہے، سیر میں انسان نہیں تھکتا. لوگ آتے نا امریکہ سے آئے بڑے تھک گئے شاہ صاحب، 18 گھنٹے میں پہنچے. کوئی نہیں کہتا مدینہ شریف سے آیا تھک گیا، مکے سے آیا میں تھک گیا. کوئی نہیں کہتا. سفر میں انسان تھکتا ہے، سیر میں انسان نہیں تھکتا. فرمایا سبحان الذی اسرا، ہم نے اپنے محبوب کو سیر کرائی ہے، سفر نہیں کرایا. اللہ اکبر. اس کے بعد فرمایا بی عبدی ہی، اللہ اکبر. اللہ تعالی نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو. سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. بی عبدی ہی فرمایا، مفسرین فرماتے ہیں بی عبدی ہی فرما کر گویا قرآن نے یہ اشارہ دے دیا کہ اللہ نے حضور کو جسمانی معراج کرائی ہے، روحانی نہیں کرائی. کیونکہ عبد کا اطلاق روح مال جسم پر ہوتا ہے، جسم بھی ہو اس کے اندر روح بھی ہو تو اسے عبد کہا جاتا ہے. فرماتے بتا دیا کہ جسمانی معراج ہوئی، روحانی معراج نہیں ہوئی. ایک بات فرماتے غور کرو، حضور جب اللہ سے بندوں کی طرف آئے تو حضور کو نبی فرمایا گیا، حضور کو رسول فرمایا گیا. اب حضور بندوں سے اللہ کی طرف جا رہے ہیں، تو حضور کو بھی اب یہی فرمایا گیا. فرماتے ہیں وہ شان نبوت اور شان رسالت کے اظہار کا وقت تھا, یہ سرکار کی شان ابدیت کا وقت ہے. اسے وہاں پر بیان کیا گیا, اسے یہاں پر بیان کیا گیا. فرماتے ہیں بی ابدی فرما کر قرآن نے ہم پر احسان کر دیا, رب نے احسان فرما دیا. وہ کیسے؟ فرماتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے, بعض عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ دیا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا. تو سرکار آسمانوں تک تو نہیں گئے, سرکار تو لامکاں تک گئے. تو ہو سکتا تھا کوئی سرکار کو معاذ اللہ خدا کہہ دیتا یا خدا کا بیٹا کہہ دیتا. اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ, میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی. بے شک سرکار لامکاں تک آئے, لیکن یاد رکھو ابدیت کا تاج ان کے ماتھے پہ سجا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ابدی ہی فرما کر ہماری ایمان کی حفاظت فرمائی. اب فرمایا لیلا, اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سیر کرائی رات و رات. مفسرین فرماتے ہیں اسرا تو کہتے ہی رات کی سیر کو ہے, پھر لیلا کیوں ذکر فرما دیا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, یہ لیلا ذکر کرنے کی کیا وجہ؟ اور پھر فرماتے ہیں لیلا کو نکرہ ذکر کیا, معرفہ ذکر نہیں کیا, اللیلا نہیں کہا لیلا کہا. فرماتے ہیں لیلا کو نکرہ ذکر کر کے یہ بتایا اللہ تعالی نے کہ سرکار کو ساری رات معراج نہیں کرائی گئی, بلکہ رات کے تھوڑے سے حصے میں معراج کرائی گئی. امام سکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس سارے سفر پر صرف ایک لحظہ خرچ ہوا, اور اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے چھوٹے زمانے کو بڑا کر دے, بڑے کو چھوٹا کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے. اس کے بعد فرمایا من المسجد الحرام, سیر کرائی اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے. مسجد حرام بڑی مکہ شریف کی مشہور مسجد جس کے بالکل بیچ میں بیت اللہ شریف واقع ہے. اس کے بعد فرمایا الی المسجد الاقصی, مسجد اقصی تک. اقصی کے معنی ہیں دور. یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کتنا دور ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اگر کسی کو گھوڑے پر, تیز رفتار گھوڑے پر پیغام دینے کے لیے یہاں سے وہاں تک بھیجا جائے تو پورا ایک مہینہ لگتا ہے. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اللہ اکبر. اب یہ بات یہاں تک بیان ہوئی, ابھی ہم یہیں پر روکتے ہیں. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, پاک ہے وہ ذات اقدس جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. ٹھیک ہے صاحب. اب آئیے, اب چودھری جو بیچ میں آتے ہیں نا, جنہیں دین کی پتہ ہی نہیں ہے, کچھ دال کا بھی دین کا سمجھ میں نہیں آتا, وہ کہتے ہیں شاہ صاحب دیکھیے قرآن نے تو بیان کیا کہ سرکار کو معراج کرائی گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, اور آپ کہتے ہیں کہ سرکار کو معراج کرائی گئی لامکاں تک. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اقصی تک معراج کرائی, اور آپ فرما رہے ہیں سارے علماء آپ کہتے ہیں کہ لامکاں تک معراج کرائی. یاد رکھو سرکار کو معراج تو لامکاں تک ہی ہوئی, لیکن قرآن نے مسجد اقصی تک اس لیے بیان کیا کہ کافروں نے مسجد اقصی دیکھی ہوئی تھی, اس کے حالات سے, اس کی شکل سے, اس کی ہیت سے جو ہے وہ اچھے طریقے سے واقف تھے. یہی وجہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام معراج شریف کر کے واپس آئے اور حضور نے اعلان فرمایا کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور آیا, اب انہوں نے تو مسجد اقصی دیکھی ہوئی تھی, وہ سب کے سب آ گئے اور حضور سے علامتیں پوچھنے لگے. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ السلام نے انہیں ایک ایک کر کے درست علامتیں بتائی, تو انہیں اپنے دل میں قائل ہونا پڑا کہ سرکار کا دعوی معراج بالکل درست ہے. علماء فرماتے ہیں تو مسجد اقصی تک جانے میں جب حضور کا سچا ہونا ثابت ہو گیا تو پھر آسمان کی معراج بھی خود بخود سچی ثابت ہو گئی. کیونکہ جب تھوڑے سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصا تک جانا محال ہے تو پھر تھوڑے سے وقت میں مسجد حرام سے یا مسجد اقصا سے آسمانوں تک کا جانا بھی محال ہے. فرماتے جب یہ محال نہیں رہا تو وہ بھی محال نہیں رہا. آئیے میں ذرا اور تھوڑی سی تفصیل کی طرف آگے بڑھتا ہوں. کچھ باتیں مواہب اللدنیہ کے مصنف کیا فرماتے ہیں ذرا اس طرف دیکھتے ہیں اور دیگر لوگ کیا فرماتے ہیں سنیے ذرا اسے کہ سرکار گئے تو لامکاں تک ہے لیکن قرآن نے مسجد اقصی تک بیان کیا. میں نے آپ کو وجہ بتا دی, اس لیے بیان کیا کہ کافروں نے مسجد اقصی دیکھی ہوئی تھی, انہوں نے تو آسمان تو نہیں دیکھے نا, مسجد اقصی دیکھی تھی. سرکار واپس آئے انہوں نے سوالات کرنے شروع کر دیے. اب آئیے, اب آپ کا ایمان جھوم اٹھے گا. جب حضور علیہ السلام نے قریش مکہ کے سامنے مواہب اللدنیہ کے مصنف فرماتے واقعہ معراج بیان فرمایا تو انہوں نے معاذ اللہ تمسخر کیا, سرکار کے معراج کے واقعے کا مذاق اڑایا, اور ابو جہل نے قریش کو جمع کر کے خوب مذاق اڑایا. ہر طرف آدمی دوڑائے اور زیادہ سے زیادہ آدمی جمع کر کے تکذیب اور تمسخر کے لیے واقعہ معراج سنایا گیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بلانے کے لیے آدمی بھیجا اور ان سے کہا کہ تمہارے رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں میں رات و رات مکے سے بیت المقدس وہاں سے آسمانوں پر پہنچا اور تمام آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ گیا, کیا ان کی ایسی بات کی آپ بھی تصدیق کریں گے؟ صدیق اکبر تشریف لے آئے, ان کے سامنے بات بیان کی, کیا آپ تصدیق کریں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تم بس اتنی بات کی تصدیق پوچھتے ہو, میں تو اس سے بھی بڑی چیزوں کی تصدیق کرتا ہوں. تم صرف اتنا ہی کہہ رہے ہو, میں تو اس سے بھی بڑی چیزوں کی تصدیق کرتا ہوں. اگر انہوں نے فرمایا ہے تو اس کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں. میرے آقا نے فرمایا نا میں گیا اور آیا, کوئی شک نہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے حضور علیہ السلام سے عرض کی حضور میں نے بیت المقدس دیکھا ہوا ہے, حضور میرے سامنے اس کی صفت بیان فرمائے. بیت المقدس منکشف ہو گیا اور حضور نے مسجد اقصی کے در و دیوار اور اس کی ہیت اور کیفیت وغیرہ ابو بکر صدیق کے سامنے بیان فرما دی. ایک بات کفار قریش, اب دوسری بات ہے جو تکذیب اور تمسخر کے در پہ تھے کہنے لگے ہم نے آسمان تو دیکھے نہیں لیکن مسجد اقصی دیکھی ہے, آپ ہمارے سامنے اس کی پوری ہیت نوعیت اور کیفیت بیان فرمائے. حضور فرمانے لگے تو اثناء بیان میں ایک انقباس کسی حالت پیدا ہو گئی, یعنی کہ سارے لوگ جمع ہو گئے, حضور بیان فرما رہے سارے لوگ جمع ہو گئے, گویا اللہ تعالی نے مسجد اقصی کو سنو اب سبحان اللہ کہہ دینا کہا ذرا بیان فرمائے, ہم نے تو آسمان نہیں دیکھے مسجد اقصی دیکھی ہے, ذرا اس کی ہیت اور کیفیت تو بیان کرے. حضور جب بیان فرمانے لگے جمگٹا ہو گیا, ہجوم ہو گیا, لوگ جمع ہو گئے. اللہ اکبر, اللہ تعالی نے مسجد اقصی کو حضور کے سامنے حضرت عقیل بن ابی طالب کے گھر کے قریب رکھ دیا. مسجد اقصی کو اللہ نے حضور کے سامنے عقیل بن ابی طالب کے گھر کے قریب رکھ دیا. حضور اسے دیکھتے جاتے تھے اور بیان فرماتے جاتے تھے. اللہ اکبر, علماء فرماتے ہیں اس میں حضور کے لیے اللہ کی طرف سے کمال اعزاز و اکرام ہے. کاظمی صاحب علیہ رحمان نے یہ بات لکھی, فرماتے اس میں حضور کے لیے اللہ کی طرف سے کمال اعزاز و اکرام ثابت ہوتا ہے کہ جو قادر و قیوم حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا عظیم تخت لا سکتا ہے تو وہ قادر و قیوم اپنے محبوب کے لیے مسجد اقصی کو محبوب کے سامنے کیوں نہیں رکھ سکتا؟ کتنی شاندار بات. اللہ اکبر, کیسے ہوا ہوگا صاحب, عجیب بات کرتے ہیں آپ, مسجد اقصی کیسے آ گئی؟ کیوں؟ جب تخت بلقیس آ سکتا ہے تو مسجد اقصا کیوں نہیں آ سکتی؟ اللہ اکبر! رہا یہ سوال, قاضی صاحب نے اس سوال کو اٹھایا, اللہ تعالیٰ ان کے مرقد پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے. فرماتے ہیں رہا یہ سوال کہ اس صورت میں فلسطین کے رہنے والوں نے مسجد اقصا کو گم کیوں نہیں پایا؟ کوئی کہہ سکتا ہے نا, جب مسجد اقصا اٹھا کر کے وہاں رکھ دی گئی مکے میں, تو پھر فلسطین کے رہنے والوں نے گم کیوں نہیں پایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کی عظیم قدرت سے یہ بعید نہیں کہ ملک شام میں مسجد اقصا دیکھنے والوں کے سامنے اس کی ایسی مثال قائم فرمائے کہ جس کا دیکھنا مسجد اقصا کے دیکھنے کے حکم میں ہو. فرماتے ہیں اللہ کی شان سے بعید نہیں ہے. پھر جب حضور مسجد اقصا سے متعلق ہر سوال کا مسکت جواب دے چکے تو کفار قریش تو حیران ہو گئے. حضور نے سب درست درست بتا دیا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضور نے کبھی مسجد اقصا نہیں دیکھی. مجبوراً انہیں کہنا پڑا کہ مسجد اقصا کے متعلق جو کچھ آپ نے فرمایا سب درست ہے, لیکن اس خیال سے کہ شاید کسی سے سن کر بیان کر دیا ہو, ابو بکر صدیق نے بتا دیا ہو اتنے دروازے ہیں, اتنی کھڑکیاں ہیں, اتنے رقبے پر ہے, اتنی اونچی ہے, اتنے مینار ہے, ممبر ایسا ہے, بتا دیا ہو ابو بکر صدیق نے یا کسی اور نے بتا دیا ہو, تو کسی سے سن لیا اور درست درست جو ہے وہ محمد ابن عبداللہ نے بیان فرما دیا. اب کیا کہنے لگے, سنو. لیکن یہ بتائیے مسجد اقصا جاتے آتے ہوئے ہمارا قافلہ بھی آپ کو ملا یا نہیں ملا؟ یہ بتائیے ذرا ہمیں. اب سنیں آپ, حضور نے فرمایا ہاں. ایک شخص کا نام لے کے ارشاد فرمایا بنی فلاں کے قافلے پر مقام روحا میں میں گزرا, ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا, وہ اسے تلاش کر رہے تھے. ان کے پالان میں پانی کا بھرا ہوا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا, مجھے پیاس لگی تو میں نے پیالہ اٹھا کر اس کا پانی پی لیا, پھر اس کی جگہ اس کو ویسے ہی رکھ دیا جیسے وہ رکھا ہوا تھا. جب وہ لوگ آئے تو ان سے دریافت کر لینا. جب وہ اپنا گم شدہ اونٹ تلاش کر کے اپنے پالان کی طرف واپس آئے تھے تو کیا انہوں نے اس پیالے میں پانی ڈالا تھا یا نہیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے, یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے, ہم پوچھ لیں گے. پھر حضور نے ایک شخص کا نام لے کے فرمایا میں فلاں, میں بنی فلاں کے قافلے پر گزرا. فلاں جن کا نام حضور نے ذکر فرمایا, لیکن راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہا نام کیا بیان فرمایا. دو آدمی مقام ذی طوا مکہ معظمہ سے قریب مدینہ منورہ کی راہ میں ایک چھوٹی سی بستی یا ایک کنویں کا نام ہے ذی طوا, میں ایک اونٹ پر سوار. فرمایا حضور نے دو آدمی مقام ذی طوا میں ایک اونٹ پر سوار تھے, ان کا اونٹ میری وجہ سے بدک کر بھاگا اور وہ دونوں سوار گر پڑے, ان میں فلاں شخص کا ہاتھ ٹوٹ گیا. جب وہ آئے تو ان دونوں سے یہ بات دریافت کر لینا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, یہ دوسری نشانی ہو گئی. پھر انہوں نے حضور سے ایک قافلے کی بابت معلوم کیا. حضور نے فرمایا میں اس قافلے پر مقام تنیم میں گزرا ہوں. انہوں نے کہا اس کی گنتی بتائیے اور وہ قافلہ کیا چیز لاد کر لا رہا ہے, اس کی ہیت بیان کیجیے اور اس میں کون کون لوگ ہیں. حضور نے فرمایا اس کی ہیت ایسی اور ایسی ہے, اس قافلے کے آگے ایک بھورے رنگ کا اونٹ, اس پر دھاری دار دو بوریاں لگی ہوئی ہیں اور وہ سورج نکلتے ہی مکے میں پہنچ جائے گا. انہوں نے کہا کہ یہ تیسری نشانی ہو گئی. پھر وہ پہاڑ کی گھاٹی کی طرف دوڑے. کہتے تھے کہ محمد نے ایک چیز بیان کی ہے, وہ خدا پہاڑی, ایک سخت اور پتھری کی زمین, اس کو کہا گیا خدا پہاڑی. وہ خدا پہاڑی پر آ بیٹھے اور انتظار کرنے لگ گئے کہ سورج کب نکلے گا تاکہ ہم حضور کی تکذیب کریں. معاذ اللہ, ناگہاں ان میں سے ایک آدمی بولا خدا کی قسم وہ دیکھو سورج نکل آیا ہے. دوسری طرف انہی کے ایک آدمی نے اسی وقت کہا خدا کی قسم یہ قافلہ بھی آ گیا, اس کے آگے دیکھو تو صحیح بھورے رنگ کا اونٹ ہے, اس قافلے میں فلاں فلاں آدمی ہے, بالکل ایسا ہی جیسے حضور نے بیان فرمایا, لیکن ایمان نہیں لائے. اور کہنے لگے یہ تو جادو ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہنے لگے یہ جادو ہے، اللہ اکبر، سرکار گئے لامکہ تک، مسجد اقصی، قرآن نے بیان کیا مسجد اقصی تک، اس لیے کہ انہوں نے مسجد اقصی دیکھی ہوئی تھی، نشانیاں پوچھنے لگ گئے. اچھا حضور تو رب کا دیدار کرنے گئے تھے نا، اللہ اکبر، حضور کی توجہ تو ان معاملات کی طرف تھی، اللہ اکبر جو حضور کے ساتھ ہوئے، ادھر یہ سوالات انہوں نے پوچھے. اللہ نے مسجد اقصی کو حکم دیا فرشتوں کو، اٹھا کے عقیل بن ابی طالب کے گھر کے پاس رکھ دو، رکھ دیا گیا، حضور دیکھ رہے تھے اور بتا رہے تھے. اللہ اکبر، یہ شان آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. تو فرمایا گیا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات اقدس جس نے اپنے محبوب کو سیر کرائی رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. انشاءاللہ تبارک و تعالی، اب پھر یہاں سے میں آگے شروع کروں گا اور آپ کو پھر دیگر باتوں کی طرف آپ کی توجہ لے کر کے جاؤں گا کہ صاحب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب سرکار کو آسمان پر ہی لے جانا تھا، لا مکان تک ہی لے جانا تھا، تو پھر سرکار کو مسجد اقصی کیوں لے کے گئے، سدرہ کیوں لے کے گئے، عرش کیوں لے کے گئے، پھر لا مکان کیوں لے کے گئے؟ اور تو اعتراض کرنے والا کون ہوتا ہے؟ چے پدی کا شوربا، رب لے جانے والا ہے، محبوب جانے والے ہیں، اور تجھے اعتراض کی پڑی ہوئی ہے کہ کیوں گئے، کیا گئے. لیکن انشاءاللہ تیرے اعتراض کا جواب دیں گے ہم کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سارے معاملات جو طے کرائے وہ کیوں کرائے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ہر جمعے کی طرح اس جمعے بھی چندے کا اعلان کرتا ہوں، میمن مسجد مصلح الدین گارڈن کے لیے، تو بھرپور اس میں حصہ لے. اور الحمدللہ بھی یہ راستہ بند تھا اور اوپر کا پلستر کا کام، یہ گلی کا جو پلستر ہے یہ کام بھی جاری ہے، ادھر واش روم کا کام اور دیگر کام میں بھی لگے ہوئے ہیں. اوپر بھی اگر آپ تشریف لے جائیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں جو ڈیزائننگ کا کام ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی بڑے سلیقے اور طریقے کے ساتھ جاری ہے. انشاءاللہ پھر اے سی کا کام جو ہے وہ بھی ایک دو دن میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شروع ہو جائے گا. بس دعا فرمائیں کہ ہم رمضان شریف کے جمعے میں جو ہے اوپر کی منزل پر پہنچ جائیں. آپ دعا فرمائیں تاکہ سب لوگوں کو آسانی جو ہے وہ پیدا ہو جائے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بزم رضا کے زیر اہتمام عظیم الشان محفل نعت و بیان بسلسلہ سالانہ یوم حضور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 مارچ بروز منگل بعد نماز عشاء فوراً یہاں پر محفل سجائی جائے گی. آپ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے. میمن مسجد صدیق آباد جو ہماری زیر نگرانی ہی اس کے سارے معاملات ہیں، اس میں بڑا خوبصورت سا مینار تعمیر کیا ہے اور ایک رقم اس پر لگی ہے، تو اس کا افتتاح ہوگا انشاءاللہ تعالی اتوار میں عشاء کی نماز کے بعد فوراً. تو جو اس علاقے کے رہنے والے ہیں صدیق آباد کے، ہمارے دوست، ہمارے ساتھی جتنے بھی ہیں، سب وہاں پر آئیں. ایک بہت اچھا کام ہے جو وہاں پر ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی بس یہ جو زندگی بچی ہے اللہ تعالی جتنی بھی ہے کام ایسا لے لے کہ اللہ اس کا رسول مجھ سے اور آپ سے ہم سب سے راضی ہو جائے. اور یہ کرونا وائرس جو بڑی تیزی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگوں کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، وہ لوگ جو مذاق اڑا رہے تھے نا چہرے پہ، کبھی پیمپر باندھتے تھے، پتہ لگاتے تھے، اب سب کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں. اڑاؤ مذاق اللہ کے عذاب کا، سب کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہے کہ کہیں ہم تک یہ عذاب نہیں پہنچ جائے. وہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں دنیا کی طرف بڑھ رہا ہے اور ساری دنیا کی اکنامی کو تباہ کر دیا اس عذاب نے. تو میں پہلے ہی کہتا تھا اور اب بھی کہتا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈرو، ہماری کوئی حیثیت، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. اللہ کا عذاب آئے گا، یہ سب کو بہا کر کے لے جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کرونا وائرس سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، دنیا بھر کے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے. میری، آپ کی، ہم سب کی، ہمارے بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں کی، ان کی اولادوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو ایک بڑا اس کی ٹیسٹ کی رقم بھی میں نے کل معلوم کی تھی آغا خان میں 10,000 روپے کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور دیگر لیبارٹریز تو کر بھی نہیں رہی کہ ہمارے پاس اگر یہ آیا اور پھیل گیا تو پھر کئی مریضوں کو لگ جائے گا. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے, ہم سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. بہرحال اللہ کا عذاب ہے, اللہ کے عذاب سے ہم سب کو ڈرتے رہنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.